آگے دیکھیے بھائی سبق. وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ وَمَنْ لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَيُذْمَمِ وَمَنْ يُوفِ لَا يُذْمَمْ وَمَنْ يُهْدَ قَلْبُهُ إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْجَمِ. تو شاعر نے اپنے اس قصیدے کے اندر شروع میں تشبیب کی بھائی, اور اپنے عشق و محبت کو ذکر کیا اور جوانی کے ایام کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد دو سرداروں کی تعریف شروع کی جنہوں نے جنگ کو ختم کروا دیا تھا عبس و زبیان کے درمیان, ان کی مدع و تعریف کی. اور پھر اس کے بعد جنگ کی ہولناکیاں ذکر کیں اور لوگوں کو منع کیا کہ دیکھو اب تم میں سے کوئی غداری نہ کرے, پھر جنگ کی آگ نہ بھڑکائے, جنگ کی خوفناک شعلوں کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہو. اور پھر اس کے بعد اب اپنی زندگی کے کچھ قیمتی تجربات جو ہے ان کو ذکر کر رہا ہے, نصیحتیں کر رہا ہے, کچھ قیمتی باتیں بیان کر رہا ہے. تو آگے کہتا ہے وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ وَمَنْ لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ. معروف بھائی, معروف نیکی کو کہتے ہیں, نیکی احسان, احسان اردو میں تو احسان کا لفظ عموماً بڑی نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے بھائی, بڑی نیکی نہیں احسان, ہر نیکی کو احسان کہتے ہیں بھائی, ہر نیکی کو معروف اور احسان. من دون عرضی ہی, دونا کئی معنی کے لیے آتا ہے بھائی, غیر اور علاوہ کے معنی کے لیے بھی آتا ہے, غیر یا اسی طرح علاوہ. اسی طرح دونا کا معنی ہے سامنے یا پہلے یا راستے میں. عرضن, عرض کہتے ہیں عزت کو بھائی, عزت. یفیرہو, وفرا یفیرو کے معنی ہے بڑھنا, بڑھنا کسی چیز کا زیادہ ہونا, اور یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی بڑھنا بھی اور بڑھانا بھی, تو لازمی بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی. اور یہاں پر کیا استعمال ہو رہا ہے, لازم ہے یا متعدی ہے جی بھائی؟ دیکھو فوراً یہ ہا ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے, فوراً پتہ چل گیا کہ یہاں متعدی استعمال ہو رہا ہے. لغت بھی آپ اٹھائیں گے اکثر جگہ اس طرح ہا ضمیر ساتھ جوڑ دیتے ہیں, بتلانا یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل متعدی ہے. یہ فعل کیا ہے؟ ہاں, تو لغت میں بھی کبھی کسی فعل کا معنی ڈھونڈتے ہیں ساتھ ضمیر جڑی ہوتی ہے, وہ بتلانا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ فعل متعدی ہے, اس کے لیے مفعول آتا ہے. وَمَن لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ, اتقا یتقی کے معنی بچنا, ڈرنا. شتم, شتم یشتم شتمن کے معنی ہے گالی دینا, باب نصارہ سے ہے شتم یشتم. وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِن دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ وَمَن لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ. شاید زہیر ابن ابی سلمہ نصیحتیں کر رہا ہے بھائی, قیمتی باتیں بیان کر رہا ہے. وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ, اور جو کر دیتا ہے نیکی کو مِنْ دُونِ عِرْضِهِ. میں نے بتایا دونا کا کیا معنی ہے, علاوہ اور غیر بھی, اور پہلے یا راستے میں یا سامنے. تو یہاں ترجمہ کر لیں سامنے, مِنْ دُونِ عِرْضِهِ اپنی عزت کے سامنے, جو نیکی کو کر دیتا ہے اپنی عزت کے سامنے, یا اس کا معنی کر لیں راستے میں. اور جو کوئی نیکی کو کر دیتا ہے اپنی عزت کے راستے میں, یا اپنی عزت سے پہلے, یا اپنی عزت کے سامنے, یعنی نیکی کو آڑ اور رکاوٹ بنا دیتا ہے اپنی عزت کے لیے. معنی سمجھ میں آیا, نیکی کو آڑ اور رکاوٹ بنا دیا اپنی عزت کے لیے, یعنی عزت سے پہلے کیا لے آیا, اپنی عزت کے لیے درمیان میں کس کو لے آیا, نیکی کو لے آیا. تو دیکھا عزت سے پہلے, عزت کے سامنے کس کو لے آیا, نیکی کو. تو کہتے ہیں وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ، اور جو کوئی نیکی کو کر دیتا ہے اپنی عزت کے سامنے، یعنی اپنی عزت کے لیے آڑ بنا دیتا ہے، یا پھر ہو تو وہ اپنی عزت کو بڑھا لیتا ہے، وہ اپنی عزت کو بڑھا لیتا ہے. معنی یہ ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو اس نے گویا اپنی عزت کے لیے نیکیوں کو رکاوٹ بنا لیا. ہر شخص پر اس کے احسانات ہیں، ہر شخص کے ساتھ اس نے نیکی کی ہے، تو ہر شخص اس کی عزت کرے گا. دیکھا، اس نے اپنی عزت کے لیے کس کو آڑ بنا لیا؟ نیکیوں کو آڑ بنا لیا. اب کوئی اس کی بے عزتی نہیں کرے گا، کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہے گا، ہر شخص اس کی تعریف کرے گا. یہ معنی ہے نیکیوں کو عزت کے لیے آڑ بنا لینا، یعنی ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا، اچھا سلوک کرنا تاکہ وہ اس کی عزت کرے، اسے محبت کرے. وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ، اور جو کوئی نیکی کو اپنی عزت کے لیے آڑ بنا لیتا ہے، يَفِرْهُ، تو وہ اپنی اس عزت کو بڑھا لیتا ہے. وَمَنْ لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِي، اور جو کوئی بچتا نہیں ہے گالی دینے سے، يُشْتَمِي، تو اس کو گالی دی جاتی ہے. جو دوسروں کو گالی دینے سے نہیں بچتا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں. جو دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لوگ بھی اس کے دل میں نفرتیں رکھتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کی بے عزتی کا موقع ڈھونڈتے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ وَمَنْ لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِي، اور جو کوئی نیکی کو اپنی عزت کے لیے رکاوٹ بنا لیتا ہے، يَفِرْهُ، اپنی عزت کو بڑھا لیتا ہے، وَمَنْ لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِي، اور جو کوئی گالی دینے سے نہیں بچتا، يُشْتَمِي، اس کو گالی دی جاتی ہے. وَمَنْ يَكُدَ فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَيُذْمَمِ. وَمَنْ يَكُذَا فَضْلٍ، فضل کہتے ہیں مقام اور مرتبے کو، مقام اور مرتبے کو. لیکن آگے آ رہا ہے فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ، وہ اپنے فضل میں بخل کرتا ہے. اب مقام اور مرتبے میں تو بخل نہیں ہو سکتا، معلوم ہوا یہاں فضل کا دوسرا معنی کرنا پڑے گا. فضل کا ایک معنی آتا ہے ضرورت سے زائد مال، جو ضرورت سے بچ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضل. معلوم ہوا یہ معنی یہاں کرنا پڑے گا. علی قومہ یستغنا عنہ، استغنا یستغنی کے معنی ہے بے نیاز ہونا، بے پرواہ ہونا. یذمم، ذم کے معنی ہے مذمت کرنا، مذمت کرنا، برائی خرابی بیان کرنا. وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ، وَمَنْ يَكُ، یہ اصل میں تھا مَنْ يَكُن، كَانَ يَكُونُ، اور كَانَ يَكُونُ پر جزم آ گیا تو نون بھی ساکن ہوا، اور وہ تو پہلے ہی ساکن تھا، يَكُ، مَنْ يَكُون، تو اجتماعی ساکنین آیا عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ. اور اس صورت میں اگر اول مدہ ہو اس کو حذف کرتے ہیں، اور اگر مدہ نہ ہو تو پھر اس کو حرکت دیتے ہیں. تو یہاں اول مدہ، واو حرف مدہ تھا، اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ من یکن. اور پھر یہ جو نون آخر میں ساکن ہو اس کو کبھی کبھار تخفیف کے طور پر حذف بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے، کلام عرب میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور کثرت استعمال تقاضا کرتی ہے خفت کا، کہ لفظ کو ہلکا ہونا چاہیے، آسانی سے ادا ہونا چاہیے، بار بار اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، تو لہذا پھر کبھی کبھار نون کو بھی حذف کر دیتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ. لیکن یاد رکھیے یہ نون کب حذف کریں گے؟ میں نے کیا بتلایا؟ جزم کی حالت میں. لیکن جزم کی حالت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس نون پر عارضی حرکت بھی نہ آئے. اگر عارضی حرکت بھی آ رہی ہو تو بھی اس کو حذف کرنا جائز نہیں. مثلا اگر آگے الرجل ہوتا، الف لام والا کوئی بھی لفظ آتا، تو پھر الف لام میں حمزہ وصلی ہے وہ گر جائے گا، تو آگے لام بھی ساکن اور ماقبل میں نون بھی ساکن، تو پھر کیا کریں گے؟ حرکت دینی پڑے گی. تو کیسے پڑھیں گے؟ مثلا مثلا کوئی اور مثال لے رہے ہیں, لم یکن الرجل قائما, لم یکن الرجل, دیکھو یہاں نون کو کسرہ کی حرکت دینا پڑی, تو اس جب حرکت دینا پڑے تو پھر اب اس نون کو حذف کرنا جائز نہیں, تو حذف صرف اسی وقت کریں گے جب یہ مجزوم ہو, ساکن ہو اور کسی قسم کی کوئی حرکت اس پر نہ ہو. وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ, اور جو شخص جو ہے فضل والا ہو, یعنی ضرورت سے زائد مال والا ہو, جس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو, یعنی جس کے پاس کثیر مال ہو, کیا مراد ہے, کیا معنی ہے, جس کے پاس کثیر مال ہو, ضرورت سے زائد مال اسی کے پاس ہوگا نا جس کے پاس کیا ہو, کثیر ہو. وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ, اور جو شخص کثیر مال والا ہو, فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ, پھر وہ بخل کرے اپنے کثیر مال میں, ایک تو کثیر مال ہے پھر اس میں کیا کرتا ہے, بخل بھی کرتا ہے, علی قومی ہی, اپنی قوم پر, اپنے لوگوں پر وہ بخل بھی کرتا ہے, خرچ بھی نہیں کرتا, کوئی حاجت مند ہے, کوئی ضرورت مند ہے, کسی کے کام نہیں آتا, کسی کی مدد نہیں کرتا, تو یستغنا عنہ, تو اس سے بے نیازی کی جاتی ہے, بے پرواہی اس کی جاتی ہے, ویذممی, اور اس کی مذمت کی جاتی ہے. بھائی جس شخص کے پاس کثیر مال ہے اور پھر بھی وہ بخل کرتا ہے, اپنے لوگوں پر کسی بھی موقع پر خرچ نہیں کرتا, یستغنا عنہ, لوگ بھی اس سے کیا کرتے ہیں, بے نیازی کرتے ہیں, اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے بھائی, اور دوسرے لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں, ویذممی, اور اس کی مذمت کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں کہ دیکھو کیسا آدمی ہے, اللہ نے مال دیا سارا کچھ لیکن مجال ہے کہ کسی اور پر خرچ کر دے, کسی اور کے کام آ جائے. بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی, وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُزْمَمِ, اور جو کوئی کثیر مال والا ہو پس وہ بخل کرے اپنے کثیر مال میں, عَلَىٰ قَوْمِهِ اپنی قوم پر, يُسْتَغْنَ عَنْهُ, تو اسے بے نیازی کی جاتی ہے, اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی, وَيُزْمَمِ, اور اس کی مذمت کی جاتی ہے. وَيُزْمَمِ, آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف کے اندر, مضاف کے اندر جہاں جزم آئے وہاں فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور فک کے ادغام بھی, جیسے فر یا فر رو, فر یا فر رو, امر اس سے کیا آئے گا, فر فر ری اور افرے, فتحہ بھی پڑھیں گے, کسرہ بھی, اور فک ادغام بھی. فک ادغام کا معنی ادغام کو توڑ دینا, ادغام کو توڑ دیا بھائی, افرر. فتحہ پڑا کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے. اور بھائی دیکھیے فتحہ کیوں پڑا, اصل میں تھا افرر, فر یفر ہے نا, ضربہ سے ہے, ازرب ازرب, پھر دو حرف ایک جنس والے آئے, اور پہلی را کیا ہے, متحرک, اس را کی حرکت فا کو دے دی اور را کا را میں ادغام کر دیا. اب جب فا متحرک ہو گئی, اب شروع میں حمزہ وصل کی ضرورت رہی نہیں تو وہ گرا دیا, اب پھر پھر بن گیا, اور دو را ہیں, اجتماع ساکنین آ رہا ہے, اور کون سا اجتماع ساکنین ہے, علا غیر حدی ہی ہے, تو اس صورت میں ایک کو پھر حرکت دیتے ہیں, تو لہذا یہاں پہلی را کو تو حرکت نہیں دے سکتے کیونکہ پھر تو ادغام ٹوٹ جائے گا, تو دوسری را کو حرکت دیں گے اور فتحہ دے دیں گے کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے, سب سے آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتا ہے, تو کیسے پڑھیں گے, فیر را, فیر را, اور کسرہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ساکن اذا حرک بل کسر, فیر ری بھی پڑھ سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو اسی طرح برقرار رکھیں, افریر, را کی حرکت فا کو دینے کی ضرورت نہیں اور پھر ادغام کرنے کی ضرورت نہیں, تو افریر, تو یہ تینوں طرح کی لغات آئی ہیں. اور اگر ماقبل ضمہ ہو تو پھر ضمہ بھی جائز ہے, جیسے مد یا مدو, یا مدو میں پھر چار طرح پڑھ سکتے ہیں, مدہ مدی مدو, دال پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں, ماقبل کی کیوں ماں قبل کی موافقت کے لیے، کیونکہ میم پر ضمہ تو دال پر بھی کیا پڑ دیا ضمہ، تو مدہ مدی مدو اور امدو، تو وجہ سمجھ میں آ گئی. فتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اخف الحرکات. کسرہ کیوں؟ بل کسر. اور ضمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ماں قبل کی موافقت کے لیے. اور فقہ ادغام کیونکہ وہ اس کی اصل حالت ہے. امدد انصر، صورت سمجھ میں آ گئی. معلوم ہو یہ مضاف کے اندر جہاں جزم آئے کم از کم تین طرح تین لغتیں ہیں اس میں، فرا فرری اور افر، تین کم از کم لغتیں ہیں. اور ضمہ ہو تو ضمہ چوتھی لغت بھی ہے. تو یہاں پر ویوز ضمامی فقہ ادغام کے ساتھ پڑھا گیا بھائی، یہ مجزوم ہے نا، جزا ہے. ومیتو یہ ہے شرط، اور یستغنا عنہ ویزمامی یہ کیا ہے؟ جزا ہے. جزا تو شرط مجزوم ہے، ومیتو تو جزا بھی کیا ہے؟ مجزوم. تو یہاں پر یہ اہل حجاز کی لغت ہے بھائی، فقہ ادغام حجاز والے یا مکہ مدینہ والے یہ کیا پڑھتے ہیں یہاں پر؟ یہ تین چار لغتیں ہیں نا، فرا فرے افرے، مختلف قوموں کی مختلف لغات ہیں بھائی اس میں. تو یہ فقہ ادغام والی کس کی لغت ہے؟ اہل حجاز کی. وَمَن يَكُذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُزْمَمِ، اور جو کوئی کثیر مال والا ہو پھر وہ اس بخل کرے اپنے کثیر مال کا اپنے قوم کے بارے میں، یعنی ان پر خرچ نہ کرے تو اس سے بے پرواہی، اس سے بے نیازی کی جاتی ہے، یعنی اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی. وَيُزْمَمِ اور اس کی مذمت کی جاتی ہے. تو بخل بڑی بری صفت ہے بھائی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ بھائی، اپنے آپ کو سخاوت کا خوگر بناؤ بھائی. ابھی سے اپنی یہ صفات اپناؤ بھائی، صفات اپناؤ اور دوسروں کی جس قدر ہو سکے مدد کرو بھائی. آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، مال ہوگا خوب کثیر مال ہوگا پھر ہم کیا کریں گے، سخاوت کریں گے. نہیں بھائی، سخاوت کے لیے مال ہونا ضروری نہیں، بس سخاوت کے لیے تو دل چاہیے بھائی، دل. بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں لیکن ان کی سخاوت انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، جہاں ضرورت پیش آتی ہے سارا کچھ دوسرے پر خرچ کر دیا، یا جس قدر ہو سکا دوسرے پر خرچ کر دیا، اپنی آگے آنے والی تکلیف کے بارے میں پرواہ بھی نہیں کی. اور عموماً مالدار جو ہوں گے ان کو آپ دیکھیں گے جتنا بھی کثیر مال ہو ایک ایک روپیہ خرچ کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. اس مال کا کیا فائدہ کہ جو آپ کے پاس ہے اور کسی کے کام بھی نہیں آ سکتا بھائی، آپ کے پاس بھی زائد ہے بھائی. کسی شخص نے کیا خوب کہا ہے بھائی، جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے. جو کھا گئے اڑا، جو آپ نے کھا لیا وہ اڑا دیا، ختم ہو گیا. اور جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو جمع کرتے رہے ایک ایک پیسہ جمع کرتے رہے وہ سارا کچھ یہیں رہ جائے گا، انسان اچانک کسی وقت چلا جائے گا بھائی. جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، اور جو دے گئے وہ لے گئے. جو کسی کی مدد کی، جو کسی کو دیا وہ اپنے ساتھ لے گئے، اپنا آخرت کا سامان تیار کر لیا بھائی. تو ابھی سے اپنے آپ کو سخاوت کا خوگر بناؤ، اس ہاتھ کو کسی کو دینا بھی سکھائیں بھائی، اور اس کا عادی اس کو بنائیں. علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، مال ایک پائی بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو بھی اس کو اپنے ہاتھ کو سخاوت کا خوگر بنانا چاہیے. اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم کسی درخت سے کوئی مسواک وغیرہ توڑ کر مسواک بنا کر ہی کسی کو دے دے، تاکہ اس ہاتھ کو دینے کی عادت پڑے. علماء فرماتے ہیں کہ خود بھی سخاوت کا وصف انسان کو اپنانا چاہیے، اور اپنے بچوں کی بھی ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے بھائی. کبھی کسی کو کوئی چیز وغیرہ دینی ہو تو بچے کے ہاتھ بھجوا دی جائے، بچہ بھی آہستہ آہستہ اس صفت کو سیکھتا چلا جائے گا بھائی. والد صاحب رحمہ اللہ، اللہ نے ان کو عجیب سخاوت نصیب فرمائی تھی، انسان حیران رہتا ہے بھائی. شب و روز ان کی سخاوت ہم دیکھتے حیران رہ جاتے تھے. ان کی سخاوت کا عجیب عالم تھا بھائی، جیب میں ہاتھ ڈالتے جو کچھ ہاتھ میں آتا وہ سارا دوسرے کو دے دیتے، چاہے 200 ہیں، 500 ہیں، 1000 ہے، 2000، جتنے جیب ہاتھ میں آ گئے سارے دوسرے کو دے دیتے تھے، اور ہمیں بھی اس کا فکر بنانے کی کوشش کرتے بھائی، کبھی کوئی چیز وغیرہ دینی ہوتی تو بعض اوقات ہمیں دے دیتے کہ جاؤ یہ چیز اس کو دے آؤ، یا کسی کے گھر کوئی چیز بھجوا رہے جاؤ بھائی یہ چیز فلاں کو دے آؤ بھائی، تاکہ بچوں کی بھی تربیت ہوتی رہے، اور طلبا کے ساتھ خصوصاً ان کی محبت، شفقت اور سخاوت انسان دیکھتا تھا حیران رہ جاتا تھا. بہت سے طلبا کا ماہانہ وظیفہ دیتے تھے، اور دیتے بھی خفیہ طور پر تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے. وفات کے بعد بہت سے طلبا آ کر بتلاتے کہ ہم یہاں اتنے سال پڑھتے رہے اور ہر مہینے باقاعدگی سے ہمیں حضرت کی طرف سے اتنا وظیفہ ہمیں بھی ملتا، اور پتہ نہیں کتنے ہی طلبا کا ذکر کرتے کہ ان کا تو مجھے پتا ہے، باقیوں کا مجھے پتا نہیں، اتنے اتنے طلبا کو ہر مہینے باقاعدگی سے وظیفہ دیا کرتے تھے بھائی، باقاعدگی سے. اور پھر طلبا کے ساتھ محبت اور شفقت اتنی، طلبا کے لیے دارالحدیث کے اندر بھائی، دور حدیث کے تمام طلبا جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ان کے لیے روشنائی کا انتظام خود فرماتے بھائی، اور دو قسم کی روشنائی رکھتے بھائی، نیلے رنگ کی بھی اور کالے رنگ کی بھی، تاکہ کوئی طالب علم نیلے روشنائی سے لکھنا پسند کرتا ہے، کوئی کالی روشنائی سے، تو دونوں قسم کی روشنائیوں کی بوتل، بڑی بوتلیں ہر وقت دارالحدیث میں موجود رہتی ہیں، اور جو ہی ختم ہونے لگتی پھر حضرت کو طلبا اطلاع دیتے اور پھر نئی منگوا دیتے. اسی طرح اس وقت دارالحدیث میں ٹھنڈے پانی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو ہر روز طلبا کے لیے اپنی جیب سے برف منگواتے تھے تاکہ طلبا کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہو. عجیب سخاوت تھی ان کی بھائی، عجیب سخاوت. اور پھر طلبا میں پیسے بھی تقسیم فرماتے بھائی، جماعت کے اندر بھی بعض اوقات پیسے لے آتے اور تمام طلبا میں تقسیم فر. اس زمانے میں 1 روپیہ یا 2 روپے یا 5 روپے وغیرہ، تو یہ نئے نوٹوں کی گڑیاں منگوا لیتے اور پھر تمام طلبا میں یہ پیسے تقسیم ہوتے تھے بھائی. اور طلبا کی حضرت سے محبت انسان دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، ایسی محبت تھی کہ بیان سے باہر بھائی. آج بھی طلبا ان میں سے کوئی حضرت کے شاگردوں میں سے ملتا ہے تو بتلاتا ہے کہ جب میں پڑھتا تھا تو حضرت نے سال میں کئی مرتبہ یہ پیسے تقسیم فرمائے، اور وہ نوٹ آج بھی میں نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں بھائی. اتنی محبت اور عقیدت کہ وہ نوٹ بھی اپنے پاس سنبھال کر رکھتے تھے، محبت کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے تھے، ان کو خرچ نہیں کرتے تھے. اور بعض طلبا پھر عجیب ہوتے بھائی، وہ کہتے کہ حضرت کے پاس پیسے زیادہ ہیں اس لیے تقسیم فرماتے ہیں. دیکھو ایک ہی چیز کا منفی پہلو، ایک ہے کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کریں، آپ اس کو اچھے انداز میں دیکھیں، اور ایک ہے اس کو منفی انداز میں دیکھنا کہ حضرت کے پاس پیسے زیادہ ہیں اس لیے. اچھا بھائی جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہ بانٹتا ہے جی؟ وہ پیسے زیادہ ہوتے ہی عموماً اس لیے ہیں کہ وہ ایک ایک پائی جوڑ کر رکھتا ہے، وہ کہیں خرچ ہونے ہی نہیں دیتا بھائی، سوائے شدید ضرورت کے. تو کوئی نیکی کرے اس کو مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے بھائی، منفی انداز میں نہ دیکھیں اس کو کبھی بھی. قاری صاحب رحم اللہ کی سخاوت دیکھیں، انسان حیران ہوتا ہے. حالانکہ ابتدائی زندگی بڑی مشقتوں اور تکالیف والی گزاری، والد صاحب رحم اللہ چھوٹے سے ہی تھے جب میرے دادا اور ان کے والد رحم اللہ کا انتقال ہوا بھائی، 5-6 سال کے تھے، تو یتیمی کے حالت میں انہوں نے زندگی گزاری بھائی. اور خود وفات کے بعد میں ان کی کاپیاں دیکھ رہا تھا، کبھی خود ذکر تو نہیں کیا، لیکن کسی زمانے میں کسی کاپی میں کوئی چھوٹی سی مجھے ایک تحریر مل گئی، شاید کسی وقت لکھا ہوگا، تو بہت پرانی لکھا ہوا تھا، یعنی اس کا خلاصہ کہ مجھے چائے بڑی پسند تھی طالب علمی کے زمانے میں، اور چائے کا بڑا شوقین تھا. میرے طالب علمی کے زمانے میں میری جیب میں ایک پائی نہیں ہوتی تھی لیکن چائے مجھے بڑی پسند تھی, میں چائے کا انتظام کسی نہ کسی طرح ضرور کر لیتا تھا. اور پھر آپ جیسی چائے بھی نہیں بھائی, آپ تو چائے میں سو عیب نکالتے ہیں, زبردست چائے ہوتی ہے, دودھ والی چائے ہوتی ہے, اور اس میں پھر ذرا اگر پتی تیز ہو تو آپ کہتے ہیں پتی تیز ہے, کبھی کہتے ہیں میٹھا کم ہے, کئی عیب اس میں نکالتے ہیں. اور وہاں دودھ کا تو تصور ہی نہیں تھا بھائی, یعنی وہی پتی پانی میں ابال کر وہی کاوہ سا بنا کر وہ پیتے تھے بھائی, اور وہ بھی دودھ تو ہوتا نہیں تھا, چینی یا گڑ وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا, وہی پھیکی چائے پی لیا کرتا تھا میں. اور پھر یہ بھی نہیں کہ چائے بنا لی پتی ضائع کر دی, نہیں نہیں, اس پتی کو میں دوبارہ خشک کر لیتا تھا اور پھر اس سے دوبارہ میں چائے بناتا تھا. اس طرح تین تین چار چار مرتبہ ایک ہی پتی سے میں چائے بناتا تھا. تو اتنی غربت گزارنے کے باوجود فرماتے تھے کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا, شکوا تو دور کی بات ہے اللہ کی ذات سے, کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے, بلکہ یہ مال کا نہ ہونا کہتے ہیں میرے لیے تحصیل علم میں بڑا معاون ثابت ہوا, میری ساری توجہ علم کی طرف رہی بھائی. اور دیکھا پھر علم انسان کو کہاں سے کہاں اٹھا دیتا ہے, آج دنیا کے جس کونے میں بھی آپ چلے جائیں ان سے, ان کو جاننے والے اور ان سے انتہا درجے کی محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ آپ کو ملیں گے بھائی, جس کونے میں بھی آپ دنیا سے چلے جائیں. اللہ, تو آپ اندازہ لگائیں وہ کس قسم کی غربت ہوگی کہ اس غربت کے عالم میں زندگی گزاری, ابتدائی زندگی, لیکن اس کے باوجود صحابت انسان دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے. حالانکہ یہ تجربہ ہے, جو شخص غربت کی زندگی گزارتا ہے عموماً اور تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہے, اس کے پاس مال آ بھی جائے تو ہاتھ کو چونکہ خرچ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے تو وہ خرچ کرتا بھی نہیں, اپنے اوپر بھی زیادہ نہیں کرتا, بس جوڑتا ہی چلا جاتا ہے بھائی, جوڑتا ہی اور سب کچھ پھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. لیکن وہ ان کی سخاوت ہم دیکھتے حیران رہ جاتے بھائی. تو سخاوت کا وصف اپناؤ بھائی, بڑے لوگوں کے وصف اپناؤ گے اللہ آپ کو بھی بڑا بنا دے گا, اللہ آپ میں سے ہر ایک کو بڑا آدمی بنائے بھائی, بڑا مدرس بنائے. آگے دیکھیے بھائی, وَمَن يُوفِ لَا يُزْمَمْ وَمَن يُهْدَ قَلْبُهُ إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْجَمِ. وَمَن يُوفِ, اوفا یوفی کا معنی ہے پورا کرنا, اوف العہد اس نے عہد کو پورا کیا, اوف الوعد اس نے وعدے کو پورا کیا. لا یزممی, ذم یزم کا معنی مذمت کرنا. ومن یهد قلبه, ہدا یهدی کے معنی رہنمائی کرنا, راستہ دکھانا. الی مطمئن البر, اطمئن یطمئن کے معنی ہے پرسکون ہونا, مطمئن ہونا. برن, برن نیکی کو کہتے ہیں بھائی, نیکی. لا یتجمجمی, جمجما یجمجمو جمجمتن, اور اسی طرح تجمجما یا تجمجمو تجمجمن دونوں کا معنی ہے صاف بات نہ کرنا, غیر واضح بات کرنا بھائی. تو تجمجم کا کیا معنی؟ غیر واضح بات کرنا بھائی. وَمَن يُوفِ لَا يُزْمَمْ وَمَن يُهْدَ قَلْبُهُ إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْجَمِ. وَمَن يُوفِ, اور جو شخص عہد پورا کرتا ہے, وعدہ پورا کرتا ہے, یہ یوں کہیں جو شخص ذمہ داری پوری کرتا ہے, لا يُزْمَمِ اس کی مذمت نہیں کی جاتی, اس کی برائی نہیں کی جاتی. وَمَن يُهْدَ قَلْبُهُ, اور جس کے دل کی رہنمائی کر دی جائے, إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ اس نیکی کی طرف جو سکون والی ہے, اطمینان والی ہے, لا يَتَجَمْجَمِ تو وہ غیر واضح بات نہیں کرتا. جس کے دل کی رہنمائی کر دی جائے, إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ, مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ مُطْمَئِن مضاف ہے, الْبِرِّ مُضَافٌ إِلَيْهِ, اور یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف. اصل میں ہے البر المطمئن، وہ نیکی المطمئن جو اطمینان والی ہے، جو سکون والی ہے، یعنی جو انسان کے دل کو اطمینان دینے والی ہے، سکون دینے والی ہے. یاد رکھیے بھائی، آپ خوشی چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کی مدد کریں. آپ دیکھیں گے جب کبھی آپ کسی کے کام آتے ہیں، کوئی بے انتہا مشکل میں ہو اور آپ اس کی مدد کریں اور وہ اس تکلیف اور پریشانی سے نکل جائے، تو آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے بھائی. اور جب کبھی وہ تصور بھی آئے تو دل پھر خوشی سے بھر جاتا ہے. اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے. انسان آج خوشی تلاش کرتا ہے بھائی، خوشی اگر آپ چاہتے ہیں، خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بہترین طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے، دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کے کام آؤ. جتنا آپ دوسروں کے دل کو خوشی سے بھریں گے، آپ کا اپنا دل خوشی سے بھرتا چلا جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ خوشی سے بھرتا چلا جائے گا. تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے بھائی. ہر شخص اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی. تو دوسروں کے ساتھ نیکیاں کریں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی خدمت کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل خوشی سے لبریز ہوتا چلا جا رہا ہے. نیکی سکون کا باعث ہے بھائی. انسان جب نیکی کرتا ہے تو سکون محسوس ہوتا ہے یا نہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے. تو جو شخص چاہتا ہے اس کو خوش رہے اور خوشی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آؤ. آپ دیکھیں گے آپ کا دل خوشی سے بھرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر لوگوں کی دعائیں اور اللہ کی رحمت وہ الگ آپ کے ساتھ ہوگی بھائی. تو وہ نیکی جو اطمینان والی ہے، اور وہ یا یوں ترجمہ کر لیں، وہ نیکی جو سکون والی ہے. تو کہتے ہیں وَمَنْ يُهْدَ قَلْبُهُ إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْجَمِ، اور جس کے دل کی رہنمائی کر دی گئی سکون والی نیکی کی طرف، اطمینان والی نیکی کی طرف، لا يتجمجمی، تو وہ غیر واضح بات نہیں کرتا. وہ مجمع میں، وہ لوگوں کے سامنے، وہ مجلس میں جب بھی بولتا ہے، اس کی باتیں خوب واضح ہوتی ہیں بھائی، اور ہر ایک توجہ سے اس کی باتوں کو سنتا ہے. اور جو شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، دل میں کسی قسم کا میل ہو اور کھوٹ ہو، یقیناً وہ جب مجلس کے اندر اس کو بولنا بھی پڑے تو وہ دوسروں سے نظریں چرا کر بات کرے گا، کھل کر بات نہیں کر سکے گا، واضح بات نہیں کر سکے گا بھائی، کیونکہ اس کے دل میں چوری ہے اور اسے خوف ہے کہیں میری چوری کھل نہ جائے، کوئی مجھ پر اشکال نہ کر دے، کوئی اعتراض نہ کر دے، تو وہ واضح بات بھی نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمَنْ فِلَا يُزْمَمْ وَمَنْ يُهْدَ قَلْبُهُ إِلَى مُطْمَئِنِّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْجَمِ، اور جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی مذمت نہیں کی جاتی، اور جس کے دل کی رہنمائی کر دی جائے اطمینان والی نیکی کی طرف، لا يتجمجمی، تو وہ غیر واضح بات نہیں کرتا، یعنی ایسی باتیں نہیں کرتا جو کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آئیں، بلکہ واضح باتیں کرتا ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، واضح بات کرتا ہے اور لوگ اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں. وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ وَإِنْ يَرْقَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ، هَابَ يَهَابُ هَيْبًا وَمَهَابَةً، اس کا معنی ہے کسی کی تعظیم کرنا، کسی سے ڈرنا، بچ کر رہنا. اسباب المنایا، منایا جمع ہے منیتن کی، موت کو کہتے ہیں. یا نل نہ ہو، نالا یا نالو کے معنی ہے پانا، حاصل کر لینا، اور یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یا نل نہ، وہ اس کو پا لیں گی، اور ضمیر راجع ہے منایا کو، وہ موتیں اس کو پا لیں گی. وَإِن يَرْقَ، رقیہ یرقا کا معنی ہے چڑھنا بھائی، اوپر چڑھنا سیڑھی وغیرہ پر. اسباب السمائی، اسباب جمع ہے سبب کی، سبب کہتے ہیں رسی کو، اسی طرح ذریعہ اور راستہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سبب. اور اسباب السماوات کہتے ہیں آسمان کے کنارے یا آسمان کے دروازے. کیونکہ وہ بھی ذریعہ ہے آسمان پر چڑھنے کا. سلم, سلم سیڑھی کو کہتے ہیں بھائی, سیڑھی. ومن حاب اسباب المنایا ینل له وان يرقى اسباب السماء بسلم. ومن حاب, اور جو کوئی ڈرتا ہے بچتا ہے اسباب المنایا موت کے, موتوں کے اسباب سے, جو شخص موتوں کے اسباب سے بچتا ہے یعنی اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے کہ موت کا کوئی ذریعہ کہ موت کسی طرح مجھ تک نہ پہنچے, یا نل نہ ہو تو وہ موتیں اس کو پا لیں گی, موتیں اس, وہ موت اس تک پہنچ جائے گی. بھائی معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ منہا با اسباب المنایا یا نل نہ ہو, اور جو کوئی ڈرتا ہے موتوں کے اسباب سے, یا نل نہ ہو تو وہ اس کو پا لیں گی. وہ ایئر کا اسباب سما ابسلمی, اگرچہ وہ آسمان کے کناروں میں چڑھ جائے سیڑھی کے ذریعے, یعنی وہ شخص چاہے آسمان کے کناروں پر یا آسمان کے دروازوں میں ہی کیوں نہ چڑھ جائے, پھر بھی یہ موت اس کو پا لے گی اور اس تک پہنچ جائے گی. جیسے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, جہاں کہیں بھی تم ہو تمہیں موت پا لے گی اگر تم, اگرچہ تم کیا ہو, مضبوط محلوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو, مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو, یہ موت تمہیں پھر بھی پا لے گی. ومن حاب اسباب المنایا ینل نہ وان یرق اسباب السماء بسلم, اور جو شخص موت کے اسباب سے, موت کے ذرائع سے ڈرتا ہے بچتا ہے, ینل نہ تو وہ موتیں اس کو پا لیں گی. وان یرق اسباب السماء بسلم, اگرچہ وہ آسمان کے کناروں پر چڑھ جائے سیڑھی کے ذریعے. سمجھ میں آیا بھائی, موت سے مفر نہیں, موت ہر شخص کو آنی ہے. ہاں جو شخص چاہتا ہے میں زندہ رہوں, دوسروں کے کام آئے, دوسروں کے ساتھ نیکی کرے, جتنا مرضی مال ہو کسی کے پاس یہ دنیا اس کو یاد نہیں رکھتی, اور جس نے دوسروں کے لیے جو جتنا کر جاتا ہے زمانہ اس کو یاد رکھتا ہے ہمیشہ. بھائی وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ يَكُنْ حَمْدُهُ ذَمًّا عَلَيْهِ وَيَنْدَمِ. معروف نیکی کو کہتے ہیں, وَيَنْدَمِ نَدِمَ يَنْدَمُ کے معنی ہے شرمندہ ہونا, نادم ہونا. وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ, اور جو شخص نیکی کرتا ہے, فِي غَيْرِ أَهْلِهِ, کس میں, اے فی غیر اہل المعروفی, اہل ہی کے ہا ضمیر کس کو راجع, معروف. اور جو شخص نیکی کرتا ہے, نیکی کو رکھتا ہے, فی غیر اہل المعروفی, ایسے لوگوں میں جو نیکی کے اہل نہیں ہیں, یعنی ادنا ہیں, گھٹیا ہیں, کمینے لوگ ہیں, اگر کوئی شخص ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے, یکن حمدہ ذمن علیہ, تو اس کی حمد جو ہے وہ اس پر مذمت بن جائے گی, اس کی حمد بھی کس سے بدل جائے گی, مذمت میں بدل جائے گی, لوگ اس کی مذمت کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ تمہاری وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ اس مقام پر پہنچے, تم نے ان کے ساتھ نیکی کی اور ان کو اونچے مقام پر لے آئے, حالانکہ یہ تو ادنا گھٹیا اور کمینے لوگ ہیں, یہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے. بھائی اور نیز ادنا اور گھٹیا شخص بھائی اس کے ساتھ آپ نیکی کریں گے, بھائی ہونا تو یہ چاہیے, نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہونا چاہیے, اگر نیکی کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم جس نے ایک شخص کے ساتھ نیکی کی ہے اسے اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. بھائی اگر کسی کے ساتھ آپ نیکی کریں اور وہ بدلے میں آپ کو نقصان اور تکلیف پہنچائے تو سمجھ جائیں کہ یہ بڑا ادنا اور گھٹیا آدمی ہے. بھائی نیکی کا بدلہ تو نیکی ہونی چاہیے بھائی, اور اگر نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہیں دینی چاہیے اپنے محسن کو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, اور محسن یہ مانا نہیں کہ کوئی بڑی نیکی کرے, نہیں, چھوٹی نیکی بھی جو آپ کے ساتھ کرے اچھے طریقے سے پیش آئے, آپ کی عزت کرے, تو یہ سب احسان کے اندر داخل ہیں. بھائی انسان کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے. شاید کہتا ہے وہ مَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ, اور جو کوئی نیکی کو نہ ایسے لوگوں میں رکھتا ہے جو نیکی کے اہل نہیں ہوتے, نیکی کے لائق نہیں ہوتے, یکن حمده ذمن علیہ، تو اس کی حمد بھی حمد بھی اس کے لیے مذمت ہو جاتی ہے، یعنی وہ لوگ بجائے اس کی نیکی کو ماننے کے اس کی حمد وغیرہ مدہ نہیں کرتے، اس کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ گھٹیا لوگ جو ہوئے. ویندمی، اور وہ شخص بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں ان لوگوں کے ساتھ نیکی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. بھائی تو ادنا اور نااہل آدمی وہ جو نیکی کے لائق نہ ہو اس کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے. جیسے ٹیپو سلطان کے بارے میں آتا ہے بھائی، ٹیپو سلطان کے ساتھ جو غداری کی، اس کا وزیر اعظم تھا میر صادق بھائی، اور میر صادق بڑا سمجھدار اور بڑا ذہین آدمی تھا بھائی، ٹیپو سلطان اس پر بڑا اعتماد کرتا تھا، اور اس نے جب انگریزوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی عین موقع پر اس نے غداری کی اور انگریزوں کے لیے اپنی فوج کو ہٹایا، قلعے کے راستے کھول دیے، اور پھر اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں مسلمان جو فوج والے جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور ٹیپو سلطان شہید ہو گیا اور پورا بر صغیر انگریزوں کے ہاتھ آ گیا بھائی. اور حالانکہ یہ جو میر صادق تھا جس نے غداری کی، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی دو تین مواقع پر ٹیپو سلطان اس کو اس طرح کی کوئی شرارت میں پکڑ چکا تھا جہاں اس نے کوئی نقصان وغیرہ کا کام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی سمجھداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان نے پھر اس پر دوبارہ اعتماد کر لیا اور دوبارہ اس کو اسی وہی عہدہ دے دیا وزیر اعظم والا، اور کوئی سزا وغیرہ نہیں دی. حالانکہ جو ادنا اور گھٹیا آدمی ہو اس کے ساتھ کہتے ہیں نیکی نہیں کرنی چاہیے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے. بھائی دیکھو نیکی کی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہ پوری فوج کو شکست ہو گئی، بادشاہ شہید ہو گیا اور پورا ملک جو ہے وہ انگریزوں کے ہاتھ چلا گیا. بھائی تو کہتے ہیں وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ يَكُنْ حَمْدُهُ ذَمًّا عَلَيْهِ وَيَنْدَمِي، اور جو کوئی نیکی کرتا ہے ایسے لوگوں میں جو نیکی کے اہل نہیں، نیکی کے قابل نہیں ہے، تو اس کی حمد بھی اس پر مذمت ہو جاتی ہے. وَيَنْدَمِي، اور وہ بعد میں نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس. وَهَذَا هُوَ الْمَرَامُ، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.